اللہ نے بذریعہ وحی اطلاع کر دی. تو ان کے اندر کیا تھا کہ زمانہ جاہلیت اور اتنا عرصہ گزر گیا تھا, تو بغض اور عناد اور کسی کو تسلیم نہ کرنا اور میں جو میں تھی یہ میں ان کے اندر برقرار تھی, ایسے نہیں نکلی تھی یہ میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا ستایا تھا, لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب ابو سفیان آیا اور مسلمانوں کا لشکر دیکھا تو حیران ہو گیا کہ یہ اتنا بڑا لشکر کہاں سے آ گیا. 10,000 صحابہ تھے, آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو کیا ہے 1,22,00,000,000 مسلمان ہیں, اس وقت صرف 10,000 صحابہ ساتھ تھے. ابو سفیان نے جب لشکر دیکھا تو حیران ہو گیا کہ اتنا بڑا لشکر مسلمانوں کا. تو ابو سفیان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے, خچر پر مسلمانوں کا جہاں پڑاؤ تھا وہاں پر پہرا جاری کر رہے تھے. انہوں نے دیکھا ابو سفیان کو تو پوچھا تو یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ کہا یہ بتاؤ یہ لشکر کس کا ہے؟ کہا مسلمان آئے. اس نے کہا مسلمان اتنی بڑی تعداد کے اندر ہو گئے؟ کہا ہاں. کہا کہ کوئی راستہ بتلاؤ مجھے کہ ہم کس طریقے سے جان بچائیں, کیونکہ قریش مکہ نے تو سب سے زیادہ ستایا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر آئے تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ جو اب ہوگا وہ بہت برا ہوگا, ہم لڑنے کی قوت نہیں رکھتے. حضرت عباس نے فرمایا میرے ساتھ خچر پر بیٹھ, میں تجھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے جاتا ہوں, شاید اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی راستہ بتلا دیں. راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ پڑا. حضرت عمر نے جیسے ہی دیکھا ابو سفیان کو کہا اللہ کے دشمن تو, تیری تو گردن مارنی ہے, تیری تو گردن ہی اڑانی ہے. تو حضرت عباس نے فرمایا کہ میں نے اس کو امان دی ہے, اگر بات کرنی ہے تو عمر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آ جا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے میں پہنچے تو حضرت عباس تو خچر پہ سوار تھے, حضرت عمر ان سے تیز بھاگے اور پہلے سے جا کر کے کہا کہ یا رسول اللہ حضرت عباس نے ابو سفیان کو کیا دیا ہے؟ اپنی اس کے اندر لے لیا, عہد کے اندر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آنے دو. جب ابو سفیان آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو سفیان, کیا تو مجھے ابھی تک نہیں پہچانا کہ میں نبی برحق ہوں؟ تو کہا کہ پھر فرمایا کہ عباس ان کو لے جاؤ اور رات کو اپنے ساتھ رکھو اور صبح میرے پاس لے کر آنا فجر کے بعد. تو لے گئے واپس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی کہ گردن اڑا دو, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں. رات کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا کہ ابو سفیان تو بچپن سے دیکھ رہا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے, تو کیوں بغض و عناد کے اندر پڑا ہوا, ایمان لیا تو آج کیا ہے, ہم کیوں دین پر عمل نہیں کرتے؟ اسی لیے کہ وہ روش چلتے چلتے دل کے اندر پختہ ہو گئی. کہتے ہیں کیا مولوی بن کر کے کیا کریں گے. جب اسلام, جب اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ طالبان کو غلبہ دیا تھا تو اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا کہ جن کا دور سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا, وہ بھی بڑی بڑی پگڑیاں باندھی گئی, وہ پگڑی بھی اتنی بڑی کہ دونوں کان ڈھکے ہوئے کہ کسی کی سننی نہیں اپنی سنانی ہے خالی. تو لوگ کیا دیکھتے ہیں, ہوا کا رخ دیکھتے ہیں کہ ہوا کا رخ جس طرف ہے اس طرف ہو جاؤ. تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہوا کا رخ جس طرف ہے تم اس طرف ہو جاؤ, اسلام کہتا ہے کہ حق جس طرف ہے جس حالت میں تم اس حالت میں اس طرف ہو جاؤ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لائے تھے اس وقت حق کیا تھا؟ ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس حالت میں ایمان لائے, اس لیے ان کا درجہ سب سے اونچا ہے. جس وقت سب مسلمان ہو رہے اس وقت جب مسلمان اسلام لایا وہ تو ہوا چل پڑی, سبھی اسلام لے آئے, سب نے داڑیاں رکھ لی, سب نے پگڑیاں باندھ لی, سب دین کے اوپر چلنے لگے. لیکن جس وقت نہ چل رہے ہیں اس وقت چلنا یہ کمال ہے. کمال عشق تو مر مر کے جینا ہے نہ مر جانا, کمال عشق تو مر مر کے جینا ہے نہ مر جانا, ہائے اس راز سے واقف نہیں ابھی پروانے. تو جب ہوا چلتی ہے تو اس وقت تو سب چلنے لگتے ہیں. خیر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, یہ کیونکہ ابو سفیان سرداران مکہ میں سے اس کو ہمیشہ امتیازی شان پسند ہے, اس کو کوئی امتیاز آپ عطا فرمائیے. فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی پناہ ہے, اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو بھی پناہ ہے, جس نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے اس کو بھی پناہ ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام, ہاں جب صلح حدیبیہ کے لیے کا واقعہ پیش آیا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کی قصبہ, جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ کے قریب پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا, اونٹنی بیٹھ گئی, قصبہ بیٹھ گئی, صحابہ اٹھا رہے اٹھ رہی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس رب نے اصحاب فیل کو روکا تھا اسی نے اس اونٹنی کو بٹھا دیا, کیونکہ صحابہ کے اندر جوش تھا کہ ہم قتال کریں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں بیت اللہ کی حرمت کی پاسداری کروں گا, یعنی خون نہیں بہاؤں گا وہاں پر, بیت اللہ کے پاسداری کروں گا, اس کے تقدس کی پاسداری کروں گا. جب یہ قسم کھائی تو پھر اونٹنی چلنے لگی, خود بخود اٹھ کر کے چلنے لگی, صحابہ نے اٹھایا اور پھر چل پڑی. تو اونٹنی بھی جانتی تھی کہ بیت اللہ کی پاسداری کیا ہے. اس وقت کے جانور کو بھی اتنا علم تھا, اللہ تعالی نے اس کے دل کے اندر بھی یہ چیز ڈالی. آج انسان حق بات سنتا ہے لیکن حق بات کو تسلیم نہیں کرتا, سنتا ہے سمجھتا ہے جانتا ہے مانتا ہے لیکن تسلیم نہیں کرتا. اسی لیے جو آیت میں نے پڑھی وہ قل الحق من ربکم, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے حق تمہارے رب کی طرف سے, حق اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتے ہیں لیکن قبول کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ ہر ایک نہیں کرتا قبول. جس کو اللہ تعالیٰ سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. حضرت وحشی کیا تھے؟ حضرت حمزہ کے قتل کرنے والے تھے, لیکن جب ایام بھلے آئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجا کہ وحشی سے کہو ایمان لے آئے. پھر قرآن کریم کی 7 آیتیں نازل ہوئیں حضرت وحشی کے ایمان کے لیے. جو قاتل ہے کس کا؟ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کا. پھر ایمان لائے, وہ نخرے دکھا رہے ہیں, حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ ناز کر رہے ہیں کہ میں نے اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو جس نے زنا نہ کیا ہو, ناحق قتل نہ کیا ہو, اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف کر دیں گے. حضرت وحشی نے کہا میں نے تو دونوں کام کیے ہیں, اب کیا ہوگا؟ تو کہا کہ شرک کے علاوہ جس نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, جس نے شرک نہ کیا ہو اس کے جتنے بھی گناہ اس نے کیے ہو وہ بھی سب معاف ہیں. حضرت وحشی نے کہا یہ بھی میں کر چکا ہوں, اب کون سی آیت باقی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آخری آیت نازل فرمائی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. مایوسی جو ہے یہ ناامیدی ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اگر میری رحمت سے مایوس ہوئے تو دادا فرماتے تھے, ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ ڈنڈا فرمایا, دیکھو اگر مایوس ہو ڈنڈے پڑیں گے. تو فرماتے تھے یہ راستہ مایوسیوں کا نہیں ہے, اس کے اندر ہزاروں امیدوں کے چراغ جل رہے ہیں. اگر گناہ ہو گیا توبہ کر لے پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. ایک انسان سے گناہ ہوتا ہے, گناہ ہونے کے بعد پھر وہ توبہ کرتا ہے, توبہ کرنے کے بعد توفیق سے توبہ ہو گئی مل گئی اس کو, توبہ کر لی اس نے, پھر گناہ ہو گیا, پھر شیطان دل میں کیا خیال ڈالتا ہے, ارے میاں تم کب تک توبہ کرتے رہو گے, تم تو اتنے زمانے سے توبہ کر رہے ہو, تمہارے بال سفید ہو گئے, تم بوڑھے ہو چکے توبہ کرتے کرتے, لیکن تمہاری توبہ کبھی قبول ہی نہیں ہوتی, جب کرتے تمہاری توبہ ٹوٹ جاتی ہے. تو دادا نے فرمایا کہ نہیں, ہزار ایک ہزار دفعہ بھی انسان اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ 1000 دفعہ بھی اس کو معاف فرما دیتے ہیں. 1000 دفعہ اگر وہ کرے تو 1000 دفعہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں, دادا نے فرمایا بادشاہ کا بیٹا اگر کیچڑ کے اندر گر گیا تو بادشاہ اس کو بلواتا ہے, بلوا کر کے خادمین سے کہتا ہے اس کو نہلاؤ دھلاؤ اور اچھے کپڑے پہناؤ, اور پڑھا کے پھر پہنا کر کے پھر اس کو اپنا وہی اعزاز اور اکرام سے اس کو نوازتا ہے. لیکن فرمایا کہ بیوقوف ہے وہ بندہ جو یہ کہتا ہے کہ مجھ سے تو گناہ چھوڑتا ہی نہیں, لہٰذا میں توبہ کیوں کروں, لہٰذا جو ہے بے آسرا ہو کر کے اسی کیچڑ کے اندر پڑا ہوا ہے. فرمایا گٹر کے اندر مت پڑے رہو, اگر گر گئے ہو غلطی سے تو نکل کر دوبارہ آؤ, پھر اللہ کی رحمت تمہارے انتظار کے اندر ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے گا اور میں اپنے بندے کو معاف کر کے پھر اس کے غلامی کے سر پر اپنی دوستی کا تاج رکھ دوں گا. اللہ کی رحمت اللہ کے لیے کیا مانگے, کیا ہے معاف کرنا. اگر اس سمندر کے اندر سے ایک انسان ایک بالٹی پانی کی نکال کر کے لے آئے تو کیا سمندر میں کوئی فرق آئے گا؟ بھائی یہ سمندر محدود ہے, محدود ہے یا نہیں ہے, اس کی حد مقرر ہے. اب تو سائنسدانوں نے یہ بھی یہ تک بتا دیا ہے اس کے اندر اتنا پانی ہے, فلا جگہ اتنے کلومیٹر گہرا ہے, فلا جگہ اتنے کلومیٹر گہرا ہے. اور اللہ کی رحمت کا سمندر غیر محدود سمندر ہے, اگر اس میں سے ایک قطرہ آ گیا تو کیا بعید ہے کہ انسان کا کام بن جائے. تو دادا فرماتے تھے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو, اللہ سے مانگتے رہو مانگتے رہو, کیونکہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ بندہ مانگ رہا ہے. جب بچہ مانگتا ہے تو باپ خوش ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہاں وہ کہتا ہے ابا مجھے چپس دلا دے, مجھے کافی دلا دے, مجھے چاکلیٹ دلا دے, تو باپ خوش ہوتا ہے. گرچہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی خوش ہوتا ہے کہ بیٹا مجھ سے مانگ رہا ہے. تو دوستو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے من لم يسأل اللہ يغضب علیہ, جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غضبناک ہوتے ہیں کہ یہ مانگتا کیوں نہیں ہے. تو مانگتا رہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے عطا فرما دیئے, ایمان آپ نے عطا فرمایا ہے, مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل صورت عطا فرما دیجئے, ویسی سیرت عطا فرما دیجئے, تو اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ضرور عطا فرما دیں گے. کھولے وہ یا نہ کھولے در اس پہ کیوں تیری نظر, کھولے وہ یا نہ کھولے در اس پہ ہو کیوں تیری نظر, تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا. مانگتا رہے مانگتا رہے, ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ضرور دروازہ کھول دیں گے. مانگتا رہے اللہ سے, کیا جا رہا ہے مانگنے کے اندر, کوئی ٹیکس تو نہیں لگ رہا ہاں, کوئی ٹیکس لگ رہا ہے اللہ سے مانگنے میں یا کچھ خرچ ہو رہا ہے؟ بھائی لیٹا ہوا ہے, دادا نے فرمایا لیٹے ہوئے ہو, سو رہے ہو, رات کو آنکھ کھل گئی, فرمایا بستر پر لیٹے لیٹے اللہ سے مانگ لو کہ میری ہدایت کا فیصلہ فرما لے, میرے اخلاق رضیلا کو اخلاق حمیدہ سے تبدیل فرما دے. فرمایا آمین کہو, اس کے بعد پھر سو جاؤ. مانگنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. دنیا کے امیر سے امیر انسان نے بھی وقت متعین کیا ہوتا ہے کہ اس وقت جو آئے گا, جو سوالی خالی ہاتھ تو نہیں بھیجوں گا لیکن وقت متعین کرتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہے کہ فرمایا کہ کوئی وقت نہیں ہے, کیونکہ میں نہ مجھے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے, جب میں جاگ رہا ہوں تو بندے اگر تیری آنکھ کھل جائے تو دو لفظ مانگ کر کے تو پھر سو جا, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی مانگے ہوئے پر عطا فرما دے. اللہ کیا کیا بعید ہے, اس نے بے دلی سے مانگا تھا اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا, اس نے بے دلی سے یوں ہی کہا تھا یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما دے, اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اپنی ولایت اور اپنی دوستی عطا فرما دی. اور اللہ کی ولایت اور دوستی سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کی ولایت جس کو مل جائے, بھائی ایک انسان ہے وہ کہتا ہے کہ اس وقت کے جو بادشاہ ہے ملک کا اس سے میری دوستی ہے, تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی بڑے فخر کی بات ہے آپ کی بادشاہ سے دوستی ہے. کیوں؟ اس مملکت کا بادشاہ ہے جو ایک محدود مملکت ہے, اور اس بادشاہ کی قوت بھی ایک محدود قوت ہے, اور اللہ تعالیٰ کی دوستی یہ غیر محدود ہے. اللہ تعالیٰ کی بادشاہت غیر محدود ہے, اللہ کی طاقت غیر محدود ہے. تو جو غیر محدود سے دوستی کرتا ہے تو پھر اس کا ناز اور اس کے نخرے اس کا کیا عالم ہوگا, اس کا انسان سوچے کہ کیا عالم ہوگا. لیکن اس کے باوجود اللہ والے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے, کوئی ایسا گناہ سرزد نہ ہو جائے کہ ہماری ولایت ہم سے سلب ہو جائے. کیونکہ دنیا کے اندر سب سے قیمتی ترین چیز اللہ پاک کی دوستی ہے. اللہ پاک کو جب تک انسان پہچانتا ہے, دیکھو باپ انسان کیسے پہچانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہود کے بارے میں, الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, یہ دین حق کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے. ابناہم اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, بنات نازل نہیں فرمایا, بنین نازل فرمایا. ابناہم اپنے بیٹوں کو جس طرح پہچانتے ہیں, کیونکہ اہل عرب بیٹیوں کو اتنی عزت نہیں دیتے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر جتنی بیٹوں کو دیتے تھے اور ان کے اوپر فخر کرتے تھے. اس لیے اللہ نے بیٹے نازل فرمایا کہ جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں اسی طرح یہ حق کو پہچانتے ہیں. لیکن اس سے روح گردانی کیوں کرتے ہیں کہ ان کے اندر عناد بھرا ہوا ہے, بغض بھرا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب عافیت مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم حق کا عناد اور حق کا بغض ہمارے دل سے نکال دے اور حق کے لیے ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ کھول دے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, بس جو چاہے ایمان لے آئے, جو چاہے کافر رہے, اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ساری دنیا ایمان لے آئے اور ساری دنیا ایمان لا کر بیٹھ وقت سجدے کے اندر گر جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت میں ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو سکتا. اور ساری دنیا کے انسان اگر کافر بن جائے اور کافر بن کر اللہ تعالیٰ کے منکر بن جائے اور منکر بن کر کے انکار کر دے اللہ کا, تو اللہ تعالیٰ کی عظمت میں ایک ذرہ کمی نہیں ہو سکتی. کیونکہ اللہ کی جتنی صفات ساری صفات اللہ کی ذاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ بندہ تعریف کرے گا, ایسے ایک انسان کی تعریف لوگ رکھتے ہیں, ایسے چیلے رکھتے ہیں, ان کو پیسے دیتے ہیں کہ جب تم جانا فلاں جگہ تو میری تعریف بیان کر دینا. تو کیا ہے ان کی تعریف ذاتی نہیں ہے, لوگوں سے کرواتے ہیں تعریف. ادب لوگوں سے ڈر کی وجہ سے کرواتے ہیں, کہتے ہیں دیکھا لوگ کیسا میرا ادب کر رہے ہیں, تیرا نہیں تیرے ڈنڈے کی وجہ سے ادب کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی کیا ہے صفات, ساری ذاتی ہے. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کسی کا, ساری دنیا اللہ کی محتاج ہے. اللہ الصمد, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے سارے عالم سے. سارا عالم اگر کافر ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اندر ایک ذرہ برابر فرق نہیں آ سکتا, کیونکہ اس کی عظمت ذاتی عظمت ہے. اللہ کی عظمت کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ پھر جس کی اور جس کی غلامی کے سر پر پھر اللہ تعالیٰ اپنی دوستی کا تاج رکھ دے, پھر اس کا کیا کہنا ہوگا, اس کی شان کیا ہوگی؟ جس کو دنیا کا بادشاہ یا دنیا کے امیر سے دوستی پر ناز ہوتا ہے وہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین ہے, رب العالمین ہے, سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اس عالم کو پیدا کرنے والا ہے, وہ خالق دو جہاں جس دل میں ہے. میرے دادا کا شعر ہے کہ وہ خالق دو جہاں جس دل میں آئے ہیں, مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے ہیں. فرمایا اگر دونوں جہانوں کے برابر پایا تو فرمایا کیا پایا, دونوں جہانوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ مزہ عطا فرماتے ہیں. لباس تقوی بھی عجیب ہے, اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرما دیتے ہیں لباس تقوی, اور تقوی کا اہتمام جس کو عطا فرما دیتے ہیں, پھر اس کی زندگی رش کے ملائکہ ہو جاتی ہے, رش کے کائنات ہو جاتی ہے. کیا چیز ہے؟ نہیں, جب ضرورت ہوگی. پیاسا خود مانگتا ہے یا دوسرا دیتا ہے؟ جب بچہ بھوکا ہوتا ہے تو خود رونا شروع کر دیتا ہے, پھر بھی ماں نہیں پلاتی, تھوڑی دیر جب تھوڑی دیر رو لیتا ہے پھر پلاتی ہے. اب کیوں نہیں پلاتی؟ کہ تاکہ اس کی طلب بڑھ جائے. ایک دو منٹ رونے دیتی ہے اس کو, ایک دو منٹ کے بعد پلاتی ہے دودھ تاکہ اس کی طلب بڑھ جائے. تو پیاسا پانی خود مانگتا ہے, وہ جس کو پیاس نہ ہو بن مانگے دیا جائے. جیسے امیر آدمی, امیر اور غریب کا فرق میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ امیر آدمی کماتا ہے, کما رہا ہے, اب کھا لیا, اب کھانے کے بعد سوچ رہا ہے اس کو ہضم کس طرح کروں, تو پھر وہ دوڑتا ہے, کیا کہتے ہیں, جاگنگ کرنے جا رہا ہوں. کس لیے؟ کہ پیٹ نکل رہا ہے, جو کھایا ہے اس کو ہضم کرنا ہے. اور غریب آدمی دوڑ رہا ہے, بھائی تو کیوں دوڑ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کھانے کے لیے نہیں ہے اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ کچھ مل جائے کھانے کے لیے. تو بھاگ دونوں رہے، امیر بھی بھاگ رہا ہے غریب بھی بھاگ رہا ہے، لیکن دونوں کے بھاگنے میں فرق ہے، ایک بھاگ رہا ہے کہ ہضم ہو جائے اور ایک بھاگ رہا ہے کہ کچھ مل جائے کھانے کے لیے تو ڈال لو. تو دوستو اللہ تعالیٰ کی ولایت اور اللہ تعالیٰ کی دوستی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کافر ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایمان لائے گا اپنے لیے لائے گا، کافر بنے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عقل دی ہے. دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ قرآن کریم نازل نہ فرماتے، کوئی نبی نہ بھیجتے، تو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک چیز ایسی رکھی ہے اور وہ چیز ہے عقل، کہ انسان اپنی عقل سے دیکھتا اور ساری چیزوں میں غور و فکر کرتا تو بھی اس کو پتہ چل جاتا کہ اس کا کوئی بنانے والا موجود ہے. علماء نے یہ چیز بیان فرمائی ہے کہ پھر تدبر اور تفکر کر کے پھر انسان سوچتا کہ اس کا کوئی بنانے والا موجود ہے. بھائی یہ مسجد ہے، اس کے اندر آپ آتے ہیں تو آپ کو کیا پہلا خیال کیا آتا ہے؟ کہ ہمارے شیخ و مرشد نے اس مسجد کو بنوایا، یہی خیال آتا ہے نا. پھر ٹھیکیدار بلوایا ہوگا حضرت نے، پھر اس سے بات چیت کی ہوگی، زمین خریدی ہوگی، پھر اس مسجد کو تعمیر کرایا ہوگا. یا یہ سوچتے ہیں کہہ رہے ہاں آپ آئے تھے کچھ دن پہلے تو کچھ نہیں تھا، آج آئے تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ تو مسجد کھڑی ہوئی ہے یہاں پر. کوئی ایسا سوچتا ہے؟ اور کوئی اگر ایسا سوچے تو کیا کہیں گے؟ اس کو علاج کی ضرورت ہے، پاگل خانے لے جاؤ، اس کو علاج کی ضرورت ہے. ارے اتنی بڑی مسجد بن گئی، مسجد تو چھوٹی سی ہے لیکن دادا سے کام اللہ نے کتنے بڑے لیے. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ، تھانہ بھون چھوٹا سا قصبہ تھا، اس کے اندر بیٹھے تھے اور چھوٹی سی خانقاہ تھی، لیکن کام کیسا لیا اللہ نے کہ پورے عالم کے اندر، پورے عالم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سلسلہ تھانویت اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے درد دل کو اللہ تعالیٰ نے چار عالم کے اندر پھیلا دیا. تو میں کبھی ایسے جاتا ہوں، مدرسے جاتا ہوں وہاں سندھ بلوچ، جب وہاں بڑی جگہ دیکھتا ہوں، لیکن جب یہاں آتا ہوں تو جو نور یہاں ہے وہ وہاں نہیں محسوس ہوتا. لیکن پھر یہ سوچتا ہوں کہ جگہ چھوٹی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتے ہیں تو بعض دفعہ چھوٹی جگہ سے بڑا کام لے لیتے ہیں. ورنہ مکہ المکرمہ کو کون جانتا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر تو کر دی تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ بیت المقدس سے کے بجائے قبلہ جو ہے آپ اس کو بنا دیجئے. اور اللہ تعالیٰ کو اپنا نبی کتنا محبوب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ایک ایک ادا قرآن کے اندر ذکر فرمائی ہے، فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کے جب آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ تو کسی طرح بیت المقدس سے قبلہ موڑ کر بیت اللہ کی طرف کر دے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو. اب کس لیے بیان فرمایا؟ دادا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے بیان فرمایا؟ تاکہ نبی کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ جب میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بھی باخبر ہے. حالانکہ نبی کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تاکہ عشق کے اندر اور اضافہ ہو جائے، عشق کے اندر اور اضافہ ہو جائے. ارے عشق، عاشق اور معشوق، یہ جو ہے چاہے دنیا کا ہو چاہے آخرت کا ہو، چاہے اللہ کے لیے ہو چاہے دنیا کے لیے ہو، ایک تو فنا ہونے والا ہے. دنیا کے عاشق معشوق دونوں فنا ہونے والے ہیں. کیا ہوگا عاشق اور معشوق؟ معشوقہ بوڑھی ہو گئی یا بوڑھا ہو گیا، اب کیا ہے؟ اب سارا عشق فنا ہو گیا. اب پھر کیا ہے؟ دادا نے فرمایا پھر عقلی محبت رہ جاتی ہے، طبعی محبت نہیں رہتی. پھر عقل سے کہتا ہے ارے بوڑھیا ہے کوئی بات، چلو اس کے ساتھ گزارا کر لو. لیکن جب تک جوان رہتی ہے تو طبعی محبت رہتی ہے. تم نے کھانا کھایا؟ تم نے پانی پیا؟ کچھ چیز، کوئی چیز تو نہیں چاہیے. تو فرمایا طبعی محبت ہے تو ہر چیز کا سوال کر رہا ہے اس سے. تم نے یہ کیا، اب جب بوڑھی ہو گئی تو فرمایا اب کیا ہے؟ طبعی نہیں، عقلی محبت اس کی برقرار ہے، کہ جو عقلی محبت ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت فنا ہونے والی نہیں ہے، یہ ایسی محبت ہے جس کے اندر بقا ہی بقا ہے. اور ارتقا ہی ارتقا ہے. اللہ تعالیٰ بلندی ہی بلندی عطا فرماتے ہیں اور عزت ہی عزت عطا فرماتے ہیں. اور جو دنیا کے مرنے والوں کے اوپر مرتا ہے, ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پر مر رہا ہے, جو دم حسینوں کا بر رہا ہے, بلند ذوق نظر نہیں. زیادہ فرماتے تھے کہ نوجوانوں سے فرماتے تھے مخاطب کر کے کہ اے نوجوانوں, تمہیں تم جس کے اوپر مر رہے ہو تم غور کرو, ایک دن وہ بوڑھی ہو جائے گی, ایک دن اس کے اوپر بڑھاپا آ جائے گا, ایک دن اس کا حسن زائل ہو جائے گا, پھر تم اپنی جوانی لے کر کے کہاں جاؤ گے, پھر بڑھاپے کے اندر آ کر کے تم کفے افسوس بنو گے کہ کاش کہ ہم اللہ کے اوپر فدا ہوئے ہوتے, اللہ پر قربان ہوئے ہوتے, جو ہماری جوانی کی بھی قدر کرتا ہے, ہماری کم عمری کی بھی قدر کرتا ہے, ہمارے بڑھاپے کی بھی قدر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتے چلے جاتے ہیں. جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے, آپ اولیاء اللہ کو دیکھ لیجئے, جتنی زیادہ ان کی عمر بڑھی, جن کو جتنی عمری جتنے بوڑھے اور عیف ہوئے, اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے قلوب کے اندر ان کی محبت اتنی زیادہ کر دی. اور اس کے برعکس دنیا کے اندر جب عمر زیادہ ہو گئی تو دادا فرماتے تھے کہ پہلے کیا کہتا تھا کہ آپ کو مرنڈا پلاؤں, سمرقند و بخارا آپ کے اوپر قربان کر دوں. فرمایا کہ اب جب بوڑھا ہو گیا یا بوڑھی ہو گئی تو اب وہ کیا کہتی ہے کہ وہ سمرقند و بخارا کہاں ہے, کہتا ہے اب تو بخار دینے کو بھی تجھے دل نہیں چاہتا. کیوں؟ زائل ہو گیا. یہ زائل ہونے والی چیز ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اپنی اصلاح کے لیے. وہ باندھی تھی ایک ان کے گھر میں جو کام کرتی تھی نوکرانی, اس کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی. بس اس کا دل آیا, دل ہو گیا اللہ والے کو پتہ گیا, اس اللہ کے ولی کو علم ہو گیا کہ یہ کسی عشق فانی میں مبتلا ہے. ایک دن دیکھا, دو دن دیکھا, تو پھر دیکھ لیا کہ یہ اسی خادمہ کے انتظار میں رہتا ہے کہ کب وہ نکلے. اس خادمہ کو کہا, 10 ٹاور گولی دی اور ایک کرسٹر دیا, کہا جتنا ہگنا اس کے اندر ہگنا, اس سے باہر نہیں ہگنا. وہ 2-3 دن تک ہگتی رہی. اس کے بعد انہوں نے اس کو بلایا. اب دیکھیں سبق کس طریقے سے دے رہے ہیں. پھر وہ کنسٹر سامنے رکھ دیا, کہا سنا تجھے محبت ہو گئی. اس نے کہا جی. فرمایا جس سے محبت ہوئی ہے تیری محبت یہ رہی. کہا حضرت یہ کیا چیز ہے, اس سے تو بدبو آ رہی ہے. کہا اسی سے تو محبت کرتا تھا. پھر جب باندھی کو سامنے لائے تو دادا نے فرمایا کہ پانی نکل چکا تھا, چہرہ مرجھا چکا تھا, اب اس نے نظر پھیر لی. فرمایا کہ اب نظر کیوں پھیرتا ہے, اس میں سے کیا چیز کم ہوئی ہے؟ صرف یہی چیز کم ہوئی ہے, معلوم ہوا تو اسی چیز پر فدا ہو رہا تھا, اسی چیز پر تو فدا ہو رہا تھا. کیوں؟ جب چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے, جھریاں پڑ جاتی ہیں, تو اب کیوں وہ منہ موڑ کر بھاگ رہا ہے؟ اب کیوں نہیں مرنڈا پلاتا؟ ہاں پہلے تو بڑا مرنڈا پلا رہا تھا, انڈا کھلاتا تھا, مرنڈا پلاتا تھا, اور اب کیا ہو گیا؟ دادا فرماتے تھے یہ سب کیا ہے, عشق ثانی عذاب الہی ہے. حضرت حکیم الامت حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ فانی عشق جو ہے, اللہ تعالیٰ جب کسی کو اشراب قہر چو مستی دہر نے سارا صورت ہستی دہر, اللہ تعالیٰ جس کو اپنا عذاب دینا چاہتے ہیں اس کے دل کے اندر کسی فانی صورت کی محبت ڈال دیتے ہیں. پھر کیا ہے, نہ اس کو نیند آتی ہے, نہ چین آتا ہے, نہ اس کو سکون ہے, نہ راحت ہے, نہ آرام ہے. لیکن جو اللہ کے اوپر فدا ہو گیا دوستوں, اس کے لیے راحت ہی راحت ہے, چین ہی چین ہے, سکون ہی سکون ہے. اور خود وہ سکون سے نہیں رہتا, بلکہ جو اس کے پاس آتا ہے وہ بھی سکون سے رہنے لگتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی, کیوں؟ جو جس سے محبت کرتا ہے اس جیسی صفات اس کے اندر آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات, اللہ کے نام کے اندر سکون ہے, اللہ کی ذات کے اندر سکون ہے. جو اللہ کا نام لے لیتا ہے اس سکون مل جاتا ہے. بھاگتے پھرتے ہیں لوگ, پھر جب پریشانی آتی ہے تو پھر آتے ہیں کہ حضرت جی کچھ اللہ کا نام بتا دیجئے, کچھ ذکر بتا دیجئے. ہاں ذکر پر ایک بات اور, کہ کہ آج کل لوگوں کو ذکر کا بڑا شوق ہے. ایک بتا دیا کہ بھائی یہ معمول بنا لو, اس کو پڑھ لیا کرو. پھر کہیں گے حضرت 40 دن سے تو یہ پڑھ رہا ہوں لیکن اس سے فائدہ نہیں ہو رہا, اگر اس کے علاوہ کوئی اور ذکر ہو تو وہ بھی بتا دیں. تو اللہ کے بندے, ذکر پر ذکر, ذکر پر ذکر پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوگا. جب انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مثال دی ہے, فرمایا طبیب کے پاس جائے, طبیب سے دوا لے آئے, دوا لانے کے بعد طبیب سے پرہیز نہ پوچھے, فرمایا فائدہ ہوگا. اب اس کے بعد کیا کہتا ہے طبیب سے کہ آپ کی دوا سے تو مجھے فائدہ نہیں ہو رہا. وہ کہتا ہے تو نے پرہیز پوچھا تھا مجھ سے, اور پوچھا تھا, اگر پوچھ بھی لیا تو پرہیز کیا تھا؟ پرہیز نہیں کیا تو فائدہ کہاں سے ہوگا؟ تو ہم کیا ہے, ذکر پوچھ لیتے ہیں کہ ہماری جو ہے اس وقت روزی میں بہت تنگی ہے, گھر کے اندر بڑی پریشانی ہے, یہ ہے فلاں ہے, تو اب یہ پوچھے کہ اس کا حل کیا ہے. مثبت پہلو تو پوچھ لیا, منفی پہلو بھی تو پوچھو کہ پرہیز کیا ہے. گناہوں سے پرہیز ہے, گھروں کے اندر شرعی پردہ نافذ کرو, گھروں سے تصاویر کو نکالو, گھروں کے اندر سنت کو رائج کرو. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ روزانہ رات والے بیٹھ جائے, فرمایا ایک سنت کا مذاکرہ کر لو, بس ایک سنت کا, کہ پانی بیٹھ کر کے پیتے ہیں بس. حضرت فرماتے تھے ایک سنت, کتنی دیر لگی بھائی؟ 10 سیکنڈ. 10 سیکنڈ کہ بھائی گھر میں اب جو بھی پانی پیے گا وہ بیٹھ کر کے پیے گا, بس اس کے بعد ختم. فرماتے تھے اس ایک سنت کی برکت سے سال کے اندر کتنی سنتیں آ گئیں؟ 365 سنتیں اس گھر کے اندر آ گئیں. تو فرمایا ایک اگربتی اگر مجلس کے اندر جلا دو اس مسجد کے اندر تو پوری مسجد مہک جاتی ہے. فرمایا اگر سنت کی اگربتی ایک گھر میں جلے گی اور جب سال میں 365 ہو جائیں گی تو پھر کتنی روشنی ہوگی اس گھر کے اندر. آج برکتیں کیوں نکل گئیں؟ ہم نے سنتیں چھوڑ دی, سنتوں کی جگہ اب رواجوں نے لے لی. کہتے ہیں مولانا بس کیا کریں, ہمارے خاندان کے اندر رواج یہ پڑ گیا ہے. ارے ہم رواج کے غلام نہیں ہیں, ہم سنت کے غلام ہیں, ہم اللہ کے غلام ہیں. لیکن آج ہم نے کیا بنا لیا, آج ہمارے خاندان کا یہ رواج ہے, ہمارے قبیلے کا یہ رواج ہے, ہمارے ملک کے اندر یہ چیز ہوتی ہے, ہمارے شہروں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے, ہمارے گاؤں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. ارے گاؤں, شہر, دیہات, یہ سب چیز اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, تو قانون بھی اللہ کا چلے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین اللہ کی ہے, انسان اللہ نے بنایا اور قانون جو ہے معاشرے کا چل رہا ہے؟ نہیں, قانون بھی اللہ کا ہے. ان الحکم الا للہ, حکم صرف اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ کے احکامات چلاؤ. پھر دیکھو گھروں کے اندر پھر کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے, بغیر وظیفے کے اللہ تعالیٰ سکون عطا فرما دیں گے. بتائیے ایک بچہ ہے آپ کا, ایک مثال سے سمجھاتا ہوں, ایک بچہ ہے آپ کا, ہمیشہ آپ کو خوش رکھتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی نافرمانی نہیں کرتا, تو باپ کیا ہے اس کا خیال رکھتا ہے, رکھتا ہے نہیں رکھتا کہ میرے بیٹے کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے. اگر بیمار ہو جاتا ہے تو فوراً اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے, اگر طبیعت خراب ہو گئی تو باپ کو تشویش ہو جاتی ہے کہ میرا فرما بردار بیٹا بیمار ہو گیا, اس کے لیے دعا کرتا ہے. اور ایک بیٹا نافرمان ہے لیکن باپ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا, لیکن جا کر کے جو ہے عاملین سے جو ہے ذکر لے کر کے آ جاتا ہے, کیا پڑھوں کہ میرا باپ راضی ہو جائے. تو اس باپ کو راضی کرنے کی فکر کے اندر ذکر میں لگا ہوا ہے لیکن باپ کی خدمت نہیں کرتا, باپ کبھی راضی ہوگا؟ باپ راضی ہوگا بھائی؟ تو باپ راضی نہیں ہوا تو رب کیسے راضی ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے آج ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت کیا پڑھا جائے. ارے یہ نہیں, اللہ کو راضی کرنے والے اعمال پر آ جائے. اگر آج امت اعمال کے اوپر آ جائے, اذکار سے زیادہ اعمال پر زور ہو, اگر عمل ہونے لگے تو پھر کسی ذکر کی ضرورت نہیں ہے, پھر اللہ تعالیٰ خود بخود خیال رکھیں گے. جب باپ کی محدود محبت بچے کا خیال رکھتی ہے تو اللہ کی محبت تو غیر محدود ہے, وہ اپنے بندے کا خیال کیوں نہیں رکھیں گے؟ ہاں خیال رکھیں گے نہیں رکھیں گے بھائی؟ ایک انسان کی محدود محبت ہوتے ہوئے وہ یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرا بچہ اتنا خیال رکھتا ہے چلو میں بھی اس کا خیال رکھوں. تو اللہ کی محبت تو غیر محدود ہے. اس غیر محدود محبت کا تقاضا کیا ہوگا کہ میرے بندے پر کوئی مصیبت نہ آئے, میرے بندے پر کوئی پریشانی نہ آئے. اسی لیے کیا فرمایا, من اتق اللہ عز و جل سار فی بلادہ آمینا, جو اللہ سے ڈر کر کے رہتا ہے سارے جہان میں جہاں بھی جائے گا ہمیشہ امن سے رہے گا, ہمیشہ امن سے رہے گا. ایک غزوے کے موقع پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام کرنے کے لیے درخت کے نیچے لیٹے اور اپنی تلوار درخت کے اوپر لٹکا دی. ایک کافر اور مشرک آیا, اس نے دیکھتے ہی تلوار اتار لی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جگا کر کے پوچھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھل گئی؟ آنکھ کھلی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ بچائے گا. تو اس کے اندر آتا ہے, ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اس کافر کے سینے کے اوپر ایک مکہ مارا, اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, تلوار اٹھائی اور فرمایا آپ بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا اگر آپ ہی چھوڑیں گے تو بچوں گا. فرمایا جا میں نے چھوڑ دیا تجھے. اس نے کہا میں اسلام قبول کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی کی جب یہ رحمت ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کیا عالم ہوگا. اللہ کی رحمت کو سوچے انسان کہ اللہ کی رحمت کتنی ہے, کہ ہمارے تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں جو بلا استحقاق ہم استعمال کر رہے ہیں, حق نہیں بنتا. کتنے گناہ ہیں جو ہم دل کے اندر کرتے ہیں, دن کے اجالوں کے اندر کتنے گناہ کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کبھی ہم سے ہمارے رزق کے اندر, ہمارے اعضاء کے اندر اگر اللہ تعالیٰ چاہے جو بدنظری کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نظر قوت بصارہ چھین لے, جو چوری کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے یہ قوت چھین لے, جو گانے سن رہا ہے. اب اس کی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, میں گانا بجانا مٹانے کے لیے آیا ہوں. آج لوگ موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہیں, گاڑی میں بیٹھتے ہیں, اب موبائل پر بات کرنا منع ہے تو ہیڈ فون لگا کر کے گانا سنتے ہوئے جا رہے ہیں. اللہ کے بندے اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو قیامت کے دن کس حالت میں اٹھایا جائے گا؟ حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے کہ جس حالت میں تمہیں موت آئے گی, گانا سنتے ہوئے موت آ گئی, رقص کرتے ہوئے موت آ گئی. کہتے مولانا اگر یہ نہ کریں تو زندگی کا کیا مزہ ہے, زندگی کی لذت کہاں رہ گئی؟ کہو ٹی وی نکال دو تو کہتے ہیں وقت پاس نہیں ہوتا. تو قبر میں ٹی وی لے کر کے جائے گا؟ یہاں تو پھر بھی ماں باپ موجود ہے, بہن بھائی موجود ہے, دوست موجود ہے, ان کے پاس جاتا ہے, گپ شپ لگا لیتا ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتا ہے. وقت پاس ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا؟ ہاں بھائی وقت پاس ہوتا ہے. قبر کے اندر کیا کرے گا؟ کیا ٹی وی لے کر کے جائے گا؟ پھر ہمارے شیخ فرماتے تھے ٹی وی کیا ہے, سانپوں کا پٹارا ہے جس میں کئی سانپ بند ہوتے ہیں, ایک سے بچے گا دوسرا ڈسے گا, دوسرے سے بچے گا تیسرا ڈسے گا. آج اچھے اچھے گھرانے, دیندار گھرانے, اللہ والوں سے تعلق ہے لیکن گھروں کے اندر ٹی وی موجود ہے. اللہ والوں سے تعلق ہے, شرعی پردہ گھر کے اندر نہیں ہے. کس لیے نہیں ہے؟ کہ ہمارے یہاں رواج نہیں ہے اتنا, ہم اتنے شرعی پردے کو نہیں. نہیں, شرعی پردہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آج بھابھی سے کہتے ہیں, بھابھی تو ماں کی طرح ہوتی ہے. ارے ماں کی طرح نہیں ہوتی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دیور کے بارے میں پوچھا گیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنا موت سے ڈرتے ہو اتنا دیور سے ڈر. ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ رسول اللہ دیور کا کیا حکم ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, تو جتنا موت سے ڈرتی ہے اتنا اپنے دیور سے ڈر. اور دادا فرماتے تھے آج کل دیور کو گلے کا زیور بنا کر کے گھومتی ہیں. ارے دیور ہے. فرمایا دیور سے اتنا ڈرو جتنا موت سے ڈرتی ہو. جب شرعی پردہ گھر کے اندر نہیں ہوگا, ٹی وی گھر کے اندر موجود ہوگا, تصویریں گھر کے اندر موجود ہوں گی, گانے گھر میں چل رہے ہوں گے, اولاد نافرمانی کے اندر مبتلا ہوگی, پھر کون سا عذاب ہے جو نہ آ جائے وہ کم ہے؟ بھائی ہم نے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کا کون سا راستہ ہے جو چھوڑ دیا؟ بولو. ہر وہ راستہ اپنایا جس سے اللہ کی بغاوت ہو. داڑھی رکھتے ہوئے ہمیں حیا آتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ میں سکون چاہتا ہوں. ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ میں سکون چاہتا ہوں, فرمایا کہ میں اس کے اندر سے نکال دے, یہ تیرے تکبر کی علامت ہے, اور چاہتا ہوں یہ تیری انانیت ہے کہ تو چاہتا ہے. جب میں اور چاہتا ہوں نکال دے گا تو خالی سکون رہ جائے گا, پھر سکون ہی سکون ہے. یعنی تکبر نکال دے اور اپنی چاہت نکال دے تو سکون ہی سنے. کیوں دنیا پریشان ہے؟ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, ایئر کنڈیشن اور سب کچھ گاڑیوں کے ہوتے ہوئے, سب کچھ ہوتے ہوئے لوگ کیوں خودکشیوں میں مصروف ہیں؟ حرام موت مرنے کے پلان بناتے ہیں کہ یہ چیز کھا لوں گا تو موت آ جائے گی, یہ گولی مار لوں اپنے آپ کو, فلانا کر لوں, پنکھے سے لٹک جاؤں, فلاں پیچھے کود جاؤں. کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے جتنا دور ہوتا جائے گا انسان, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو اتنے ہی زیادہ تلخ کرتے جائیں گے. سب چیزیں ہوں گی, خواہ مخواہ غصہ آ رہا ہوگا, خواہ مخواہ میں اس کو غصہ آ رہا ہوگا, یعنی میرا بس چلتا اس کو تو میں مار دیتا تو وہ تجھے چھوڑتا. ہاں تو مارتا تو وہ تجھے چھوڑ دیتا, میرا بس چلتا تو میں اس کو یوں کر دیتا. جتنا اللہ سے دور ہوگا انسان, کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی زندگی کے اندر تلخی گھورتے جاتے ہیں, اور وہ سمجھتا ہے کہ میں سکون کی طرف جا رہا ہوں. سکون نہیں مل رہا, سکون اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے اندر رکھا ہے. سکون اللہ نے اپنی یاد کے اندر رکھا ہے. لا ذکر اللہ تطمئن القلوب, اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو اگر دلوں کا چین چاہتے ہو. بھائی سنگر مشین بنتی ہے کپڑا سلنے والی, وہ کیا بتاتے ہیں کہ اگر آپ ہماری کمپنی کا تیل اس مشین میں ڈالیں گے تو ہم ضمانت لیتے ہیں کہ یہ مشین 10 سال 15 سال اس میں کوئی کام نہیں نکلے گا, لیکن دوسری کمپنی کا اگر تیل ڈالا تو اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے ہمارے پاس. ہے صحیح؟ گاڑیاں بنانے والے کیا بتاتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ آئل ہے انجن کا, یہ انجن کا آئل اگر آپ ڈالیں گے تو ہماری ضمانت ہے کہ اس کا انجن 5 سال تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا. تو فرماتے, میرے دادا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا دل بنایا ہے. دل کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بنایا ہے, اس کا آئل بھی تمہیں دے رہا ہوں. اگر یہ آئل ڈالتے رہو گے تو یہ دل تمہارا مرتے دم تک چلتا رہے گا, اور چین اور سکون اور راحت اور عزت کے ساتھ چلے گا. اور اگر دوسرا تیل ڈالو گے اس کے اندر اور پھر اس کو چلانے کی کوشش کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہاری تم سمجھو گے کہ یہ میں نے تو بڑی دولت کما لی, بڑی عزت کما لی, بڑی شہرت کما لی. تو پھر کیا ہے؟ عزت دولت اور شہرت کے چکر میں پڑ کر پھر کیا ہوگا تمہارے دل کے اندر؟ اللہ تعالیٰ اپنا دل, دادا نے فرمایا تھا کہ زبان پر کباب ہوگا اور دل پر عذاب ہوگا. زبان پر کباب ہوگا, کباب کھا رہا ہے, بریانی کھا رہا ہے, لیکن کیا ہے؟ لیکن پلاننگ کس کی کر رہا ہے کہ خودکشی کس طرح کروں؟ پیسہ کروڑوں میں, اربوں میں, کھربوں میں, لیکن کیا پلاننگ کس چیز کی کر رہا ہے کہ یار مروں گا کس طرح؟ پھر اتنے پیسہ ہونے کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ مولانا رات کو قبرستان جاتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے. رات کو قبرستان جاتے ہوئے ڈر یا نہ ڈر جانا تو پڑے گا. ڈر یا نہ ڈر جانا تو پڑے گا. اگر کہہ دو یہ مردہ ہے بھائی, ہم لوگ نماز پڑھ کر آتے ہیں, تو تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ جا, اگر ایک اور ساتھ ہو جائے تو اچھا نہیں ہے, کیا پتا اکیلے کے اندر مردہ اٹھ کر کے جو ہے پکڑ نہ لے مجھے. ارے مردہ تو مردہ ہے, وہ کیا پکڑے گا؟ تو جس چیز سے پھر انسان کیا ہے, جب محبت ہو جاتی ہے اللہ سے تو پھر کیا ہے, حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے کہ قبرستان جایا کرو موت, تاکہ تمہیں تمہاری موت یاد رہے. یہ کیا ہے؟ دنیا کی لذات کو توڑنے والی چیز ہے. آج دنیا کے مشغلوں کے اندر انسان ایسا پھنس گیا وہ کیا سمجھتا ہے کہ یہی دنیا یہی سب کچھ ہے میرا. نہیں, اللہ والوں کی شان یہ نہیں ہوتی. اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے؟ حضرت مولانا صاحب اختر رحمۃ اللہ علیہ کے استاد وہ فرماتے ہیں, یہ دنیا کے مشغلوں میں بھی باخدا رہے, یہ دنیا کے مشغلوں میں بھی باخدا رہے, یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. یعنی بیوی بچوں کے اندر رہو, ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آؤ, بیویوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ, اولاد کے ساتھ محبت سے پیش آؤ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تھے تو سلام کرتے تھے, ہم سے باتیں کرتے تھے, لیکن جیسے ہی اذان کی آواز سنتے تھے تو گویا ایسے ہو جاتے تھے کہ جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں, جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں. شریعت کیا کہتے ہیں مولانا؟ دین بڑا مشکل ہے. دین مشکل نہیں ہے, ہم نے دین کو مشکل بنا دیا ہے. شریعت کیا کہتی ہے؟ ارے ماں باپ کی خدمت کرو, ماں باپ سے محبت کرو, اپنی بیوی کے ساتھ نیک سلوک سے پیش آؤ, اس سے محبت کرو, اپنی اولاد سے محبت کرو, اپنے بڑوں کی عزت کرو. آج ہم نے اس کو مشکل بنا لیا کہ ارے ماں باپ, ارے بوڑھے ہو گئے, یہ کیا ہر وقت بوڑھوں کی طرح بڑبڑ بڑبڑ کرتے رہتے ہیں. نہیں, جتنے بوڑھے ہو گئے ان کی عقل اتنی زیادہ تام ہو جاتی ہے, ان کی عقل اتنی زیادہ تام ہو جاتی ہے, ان کی اتنی زیادہ عزت کرنی چاہیے. اسلام مشکل نہیں ہے, ہم نے اپنے لیے مشکل خود بنائی ہے. ورنہ اسلام آسان ہے, آسان تھا, آسان ہے اور آسان ہی رہے گا. ہم نے اس کو مشکل بنا لیا کہ ہمارے یہاں یہ رواج ہے, ہمارے یہاں یہ رواج ہے. ہم رواجوں کے غلام نہیں ہیں, ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے. اور اگر کفر کرے گا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی وہ اوپر کی لائٹیں جلا دی کسی نے, وہ لائٹیں بند کر دیں اوپر والی, ہاں بس بند ہو گئی. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں نے اس کے لیے جنگ کو تیار کر کے رکھا ہے. دیکھو بھائی یہ گرمی ہے, ابھی باہر یہاں سائے میں بیٹھے ہیں ہم لوگ پنکھے میں, اگر کسی کو ایک گھنٹہ دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے برداشت کرے گا؟ دوستو یہ دنیا کی گرمی ہے جو ہم سے برداشت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کا عذاب اور اللہ تعالیٰ کی جہنم کا عذاب جو اس سے 70 گنا زیادہ گرم ہے, وہ کیسے انسان برداشت کرے گا؟ تصور کرے انسان, گمان کرے تھوڑا سا کہ ہم اس کو کس طرح برداشت کریں گے. تو چونکہ وقت پورا ہو چکا اور آج میرے خیال نکاح بھی ہے, لہذا اگر بقیہ مضمون انشاءاللہ اگلے جمعے کو انشاءاللہ, اگر اللہ تعالی ہم سب کو حیات صحت کے ساتھ عطا فرمائے انشاءاللہ, پھر اگلے جمعے کو اس کو بیان کر کے پورا کروں گا انشاءاللہ. ایک ذریعہ اعلان ہے کہ 27 اپریل یعنی آنے والے اتوار کو مجلس ذکر و اصلاح و تربیت صبح 7:30 بجے تا 10:30 بجے گلستان جوہر سندھ بلوچ سوسائٹی خانقاہ کے اندر ہوگی. مستورات کے لیے رسۃ البنات کے اندر انتظام کیا گیا ہے, مجلس کے اندر شرکت کریں. خواتین کے لیے حضرت والا کی طرف سے حضرت والے صاحب کی طرف سے صبح کے ناشتے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. وہی جس کے پاس وقت ہو وہ وقت نکال کر وہاں اس کے اندر شریک ہو کچھ دیر. دادا نے کیا فرمایا تھا, شہر سے دور جا کر کے بھی اپنے بزرگوں کے ساتھ رہو. محمد عمید بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. ایک صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے. ایک مریض اسپتال میں داخل ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. ایک شدید چھوٹے بچے کو شدید بخار ہے, اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے. سرور صاحب بہت بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میرے سارے مسئلے جلد سے جلد حل ہو جائیں, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کے سارے مسئلے جلد سے جلد حل فرما دے. ایک صاحب نے لکھا ہے میری اولاد کے لیے دعا فرما دے, اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک بنا دے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ دونوں گردے فیل ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کے دونوں گردوں صحیح اور عافیت والا بنا دے. بھائی نکاح والے حضرات آگے تشریف لے آئیں. شیراز الدین صاحب, شیراز الدین جن کا نکاح ہے, اس صرف دولہا آگے آ جائے, بقیہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اپنی جگہ بیٹھے. آپ کا نام ہے سراج الدین, شیراز الدین. دلہن کی طرف سے وکیل ہے, میں نام لوں گا جہاں بھی وہ ہاتھ اٹھا دیں. شاہد حسین, ماشاءاللہ. سید محمد شفیع, ندیم احمد صدیقی, ٹھیک ہے, موجود. امین الدین قریشی, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. ناظم الدین, ماشاءاللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله عليكم رقيبا. وقال تعالى, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, النكاح من سنتي. وفي رواية, فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام, إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. بعد خطبة مسنونة شيراز الدين بن ناظم الدين قريشي, ان کا نکاح مدیحہ شفیع بنت سید محمد شفیع بوکالت شاہد حسین سید محمد شفیع ندیم احمد صدیقی اور بوکالت امین الدین قریشی ناظم الدین. مہر 50,000 روپے سکہ رائج الوقت, کل مہر عند طلب. شیراز الدین ول ناظم الدین قریشی, میں نے آپ کا نکاح مدیحہ شفیع بنت سید محمد شفیع سے کیا, کیا آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟
قبول ہے.
بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في الخير. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. يا الله, اپنے فضل سے ہمارے لیے سنتوں پر چلنا آسان فرما دیجئے, دین کو ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. یا اللہ, سنت و شریعت کا پابند بنا دیجئے. یا اللہ, جاہلانہ رسومات سے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو, ہمارے معاشرے کو پاک فرما دیجئے, اور سنت کے نور سے ہمارے اور ہمارے گھر والوں کو, ہمارے دوستوں کو اور ان کے گھر والوں کو, اور ہم سب کے گھرانوں کو یا اللہ اجالا فرما دیجئے. سارے معاشرے کے اندر یا اللہ سنت کے نور کو پھیلا دیجئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ, یہ نکاح جو سنت کے مطابق ہوا, اس نکاح میں خوب خوب برکتیں عطا فرما. یا اللہ, دونوں خاندانوں کو اتباع سنت و شریعت کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرما. دونوں خاندانوں کے درمیان محبت قائم فرما. نیک صالح اولاد کا ذریعہ بنا. دنیا میں بھی خوشیاں دکھا, آخرت میں بھی خوشیاں دکھا. یا اللہ, اتباع شریعت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, اخلاق رذیلہ کو دور فرما کر اخلاق حمیدہ پیدا فرما دیجئے. یا اللہ, اوصاف رذیلہ کو ہٹا کر کے اوصاف حمیدہ پیدا فرما دیجئے. ہم سب کی اصلاح فرما دیجئے. دین ہمارے لیے آسان بنا دیجئے. یا اللہ, جو پر چلنا ہمارے لیے مشکل ہے, یا اللہ, اس دین کے چلنا ہم سب کے لیے آسان بنا دیجئے. یا اللہ, جملہ مشکلات کو دور فرما دیجئے. جس شخص کے دل میں جو جملہ جائز حاجات ہو, یا اللہ, سب کی جملہ جائز حاجات پوری فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی سید خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
جو حضرات حضرت والا سے بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں, وہ جمعہ کے بعد خانقاہ میں تشریف لے جائیں.